الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. सबसे पहले तो ये बात अर्ज करनी है कि आप सब हजरात इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं कि हज की हाजिरी की सआदत अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नसीब फरमाए। कुरान करीम की जो मर्तबे के एतबार से सबसे बड़ी तफसीर है वो तफसीर रूल मानी मानी जाती है। उसमें इस आयत के ज़िल में या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین کہ ایمان والوں اگر تم سب اللہ کے دین تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے دین سے پھر جائیں مرتد ہو جائیں العیاذ باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ تعالیٰ ان قریب بہت جلد ایک اور قوم کو لے آئے یحبہم ویحبونہ یہ اس طرح کا مضمون سورہ محمد کے آخر میں بھی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اگر تم لوگ منہ پھیر لو پہلو صحیح کر لو ہمارے دین سے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ یہاں پر بھی یہی مضمون ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایک قوم لے آئیں گے یحبہم ویحبونہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو یہاں یحبہم کو پہلے لایا علامہ سید محمود بغدادی جو اس تفسیر کے مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یحبہم کو پہلے بیان فرمایا یحبونہ کو بعد میں بیان فرمایا۔ یحبہم کا مطلب ہے اللہ ان سے محبت کریں گے اس قوم سے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی تو اللہ نے اپنی محبت پہلے بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے نقطہ اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو پہلے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے تم نیک اعمال کر رہے ہو جتنے تمہیں نیک اعمال کی توفیق ہو رہی ہے دراصل یہ ہماری محبت ہمارے کرم ہماری رحمت کی تجلی تم پر پڑی ہے تو تمہیں ان اعمال کی توفیق ہوئی ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں میں خانے میں مہکش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں از خود نہیں بنتے دیوانگی یہ حج کا سفر دیوانگی کا ہے ہر آفہ دیوانگی ہے دو بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا اللہ کے گھر کے چکر لگانا جنگلوں میں جا کے رہنا آسمان کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنا ہر آفہ دیوانگی کا سفر ہے اور چیخ چیخ کر لبیک پڑھنا یہ سب دیوانوں کی علامات ہیں. میں خانے میں مہکش آتے نہیں, میں خانے میں لائے جاتے ہیں, از خود نہیں بنتے دیوانے, دیوانے بنائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے دیوانے, دیوانے بنائے جاتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نا, حج سے پہلے کے جو امور ہیں وہ میں کچھ عرض کروں گا, یہ آج کی نشست اسی بارے میں. سب سے پہلا کام جب بھی یہ نعمت یاد آ جائے تو بس کم سے کم ہم دو دفعہ تین دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں. اس میں کیا نقصان ہوگا, اس میں کیا محنت ہوئی. الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ نے ہمیں حج کی سعادت دے دی. الحمدللہ, کچھ دن کچھ ہی دنوں کے بعد اب حج کی حاضری ہوگی. الحمدللہ, بس یہ یاد کر کے الحمدللہ الحمدللہ کی رٹ لگائیں. ایک کام تو یہ کریں, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو گے ضرور بھی ضرور ہم نعمت کو بڑھائیں گے. جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے اللہ ضرور بھی ضرور اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. کیا پتا اس شکر کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے, بار بار حاضری اللہ نصیب فرما دے. اللہ کا وعدہ ہے شکر پر نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور شکر ایک تو زبان سے ادا کیا جائے, الحمدللہ الحمدللہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا. دوسرا شکر اعضا و جوارح کا ہی ہے. اور اصل شکر یہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے صحابہ یاد کرو بدر کے وقت, بدر کے معرکے میں تم لوگ بے سر و سامان تھے, اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی, ڈرا والے کہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ, تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہوا اصل شکر گزاری تقوی کا اختیار کرنا ہے, یعنی اپنے جسم کے اعضا کو گناہوں سے بچانا ہے, اور جہاں گناہ ہو جائے وہاں توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے. یہ تقوی ہے, اس کو تقوی کہتے ہیں. تو اصل شکر گزاری یہی ہے. تو ہمیں دونوں شکر, دونوں قسم کی شکر گزاری اختیار کرنی ہے. زبان سے بھی الحمدللہ, جب یہ نعمت یاد آ جائے کہ اللہ ہمیں حج پر بلا رہے ہیں, سعادت حاصل ہونے والی ہے, الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لیں. اور گناہوں سے بچنے کی ابھی سے فکر کریں. گناہوں سے بچنے کی تو فکر رکھنی ہی چاہیے, لیکن اس موقع پر خاص طور پر اب ہمیں فکر کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان والے بن جاؤ. وكان الله شاكرا عليما, اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور بڑے جاننے والے ہیں, خوب جاننے والے ہیں کہ کون ان کے لیے اعمال کو کر رہا ہے. تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, خوب اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں, اور خوب شکر اس معنوں میں تقوی کے معنی جو اصل شکر ہے اس کی بھی ادائیگی کی فکر کریں کہ اپنے تمام اعضا کو, آنکھیں ہیں, زبان ہے, کان ہے, دل ہے, ہاتھ پیر ہیں, ان کو گناہوں سے محفوظ رکھیں, اجتناب کریں گناہوں سے, اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ لگائیں. دوسرا کام یہ ہے کہ اخلاص کی فکر کریں. مجھے یاد آیا حضرت سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے, اور لگتا ایسا ہے اس وقت حالات کو دیکھ کر کہ شاید یہ زمانہ وہی ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے, یاتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس للنزاع. ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کہ جو امیر کبیر لوگ ہوں گے, مالدار لوگ, وہ تفریح کے لیے سفر کریں گے. بقول حضرت مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ شیخ العزیز, وہ فرماتے ہیں کہ لندن اور پیرس نہیں گئے, چلو اب یہاں چلے جاؤ, حج کر لو, عمرہ کر لو. سوئٹزرلینڈ نہیں گئے, نائگرا فال, کینیڈا نہیں گئے دیکھنے, یہاں چلے جاؤ. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اب کوئی اس کو سبق حاصل ہو جائے کہ بھائی اتنا ہم یہاں اگر جاتے ہیں تو اتنا ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں, یہ تو بڑا اچھا جذبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں کی تفریح چھوڑ کر, لندن اور پیرس والی تفریح چھوڑ کر عمرے پر آئے اور یہاں بھی اسی طرح کی تفریح اختیار کر رکھی, یہاں بھی وہی وقت ضائع کرنا, یہاں بھی ان بدعمالیوں میں مشغول رہنا, تو ظاہر ہے پھر تو اسی حدیث کا مثال ہے. تو فرمایا یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یحج اغنیاء الناس للنساء, صرف تفریح کے لیے حج کریں گے مالدار لوگ. یہ پہلے طبقے کا بیان ہوا. دوسرا طبقہ وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ, دوسرا فرمایا کہ جو متوسط طبقہ ہے یہ تجارت کے لیے سفر کرے گا, یہاں کا مال لے گئے کچھ, وہاں جا کے بیچ دیا جدہ میں, مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, اور وہاں سے کچھ خریدا جو یہاں کے لیے نایاب ہے کوئی چیزیں, تو یہ وہاں سے خرید کے یہاں لا کے بیچ دی. تو یہ متوسط طبقہ اس کے لیے سفر کرے گا, یعنی اس کو غالب رکھے گا, اس فکر کو غالب رکھے گا. اور فرمایا وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ, اور فقراء مفلس لوگ, غریب نادار لوگ سفر کریں گے بھیک مانگنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا, الحج اشہر معلومات, الحج کے مہینے معلوم ہیں, یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے اس کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے. شوال, ذیقعد اور ذیلحج کے کچھ ایام ہیں, یہ حج کے ایام ہیں, یہ مہینے معلوم ہیں. فمن فرض من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جو ان مہینوں میں حج کو جائے اور اپنا حج فرض ادا کرے تو کوئی فوش بات, گندی بات نہیں حج میں, ولا فسوق, اور کوئی نافرمانی نہیں, اللہ بے حکمی یا نافرمانی نہیں ہے. ولا جدال, اور نہ کوئی جھگڑا ہے حج میں. مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ گندی باتیں, فوش باتیں مت کرو حج میں, لڑائی جھگڑا مت کرو, بے حکمی مت کرو, یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ ہے ہی نہیں لا فسوق ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, ہے ہی نہیں, یعنی تصور ہی نہیں ہے حج میں ان باتوں. وما تفعلوا من خير يعلمه الله, جو کچھ تم کرتے ہو اعمال اللہ اس کو جانتے ہیں. وتزودوا, اور حج کے لیے زیادہ سفر بھی اختیار کرو, خرچہ وغیرہ اس اختیار کرو, اس کو لو. فإن خير الزاد التقوى, کیونکہ سب سے اچھا زاد راہ, سب سے اچھا خرچہ یہ ہے کہ تم حج کے سفر میں کسی سے کچھ مانگو نہیں, سوال نہ کرو, یہ سب سے اچھا خرچہ ہے, اس کی فکر کرو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں حج پہ, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اہتمام. جب وہاں جا کے ضرورت پڑتی ہے تو مانگنے لگتے ہیں کہ بھائی ذرا پیسے دے دو, اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے منع کرنا ہے, پہلے سے زیادہ سفر کی فکر کرو, خرچ کی فکر کرو, اور سب سے اچھا خرچہ یہ ہے کہ تمہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. فإن خير الزاد التقوى, تو فقراء اس امت کے وہ سفر کریں گے سوال کرنے کے لیے. وقراءهم للسمعة والضياء, یہ چوتھے طبقے کا بیان ہے. علماء, صلحاء, قراء, اہل علم اور قراء, قرآن پڑھنے والے, وہ سفر کریں گے تاکہ لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کہیں کہ کہ بھائی فلاں مولانا صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، یہ باتیں کہلوانے کے لیے، کہنے سننے کے لیے، یہ باتیں کہی جائیں سنی جائیں، اس کے لیے حج کر رہے ہیں. یعنی وقراؤں لسمعہ والریا، قرا یعنی جس میں اہل علم بھی شامل ہیں، قاری بھی شامل ہیں، حفاظ بھی شامل ہیں، یہ سفر کریں گے کہ ہمارے بارے میں یہ باتیں کہی اور سنی جائیں کہ ہم ہر سال حج پہ جاتے ہیں یا اکثر حج پہ جاتے ہیں، اور ریا یا ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے حج کریں گے. تو اخلاص کہاں رہا؟ یہ جو حدیث آپ مشہور ہے، آپ اس کا ایک جز تو سبھی جانتے ہیں تقریباً، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کا جز ہے. وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہاں تک کے الفاظ ہیں حدیث کے. یہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام مہاجر ام قیس رکھا، صحابہ نے ان کا نام چھپایا، نام ظاہر نہیں کیا. انہوں نے ہجرت کی یہ سوچ کر کہ ہجرت بھی کر رہا ہوں اور وہاں ام قیس جو عورت ہے اس سے شادی بھی کروں گا. حضور کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کی ہجرت اسی طرح ہے جس طرح اس نے جو اس نے نیت کی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور جس نے کچھ اور جذبہ بھی شامل کر لیا، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، اور جس نے ہجرت کی کہ دنیا کچھ حاصل ہو جائے گی، دنیا کما لوں گا یا کسی عورت سے شادی کر لوں گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو گویا تو پھر تو یہ سفر جو ہوا، اگر یہ چاروں کفات کا جن کا بیان ہے کہ یہود جو اغنیا ہوں لنگا، تو پھر تو سیر و تفریح کا سفر ہوا، حج کا کہاں رہا؟ اگر اس سے حج فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، فرض سر سے اتر جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حج کے برکات، ثمرات، انوارات جو حاصل ہونے چاہیے وہ تو نہیں حاصل ہوں گے. تو یہ سیر و بعض لوگوں کا سفر سیر و تفریح بن جاتا ہے، بعض لوگوں کا سفر و اوصافهم للتجارة، ان کا سفر تجارت ہوتا ہے، اور وفقراءهم للمسألة، بعض لوگوں کا سفر بس مانگنا ہی ہوتا ہے، لوگوں سے سوال کرنا. وقراءهم للسمعة والرياء، اور بعض لوگوں کا سفر دکھلاوا ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اخلاص کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اخلاص کی علامت یہ ہے، طریقہ یہ ہے پہچان کا، کہ ہم یہ سوچیں کہ محرک عمل کیا ہے. محرک عمل کہتے ہیں عمل پر ابھارنے والی چیز کیا ہے، یہ دل کو ٹٹولے. حضور فرماتے ہیں نا، اس سب کی ملبت ولو افتاد المختون، حضور نے نصیحت فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے تمہیں مفتی حضرات فتویٰ دے چکے ہوں، دل سے فتویٰ لو. تو دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ محرم کے عمل کیا ہے. آیا میں سیر و تفریح کا تو جذبہ مجھے نہیں ابھار رہا کہ حج پر جاؤں، سیر و تفریح کا جذبہ تو نہیں غالب نہیں ہے میرے دل پر حج پر جانے کے سلسلے میں، یا تجارت کا جذبہ تو غالب نہیں ہے حج پر جانے کے لیے، یہ جذبہ تو نہیں ابھار رہا مجھے، یا لوگوں سے مانگنے کا جذبہ تو غالب نہیں ہے کہ یہ ابھار رہا ہو کہ حج پر چلو وہاں بہت پیسے مل جائیں، یا لوگوں میں مشہور ہونے کا جذبہ، سمعہ اور ریا، تمہارے بارے میں باتیں کہی جائیں سنی جائیں کہ فلاں صاحب حج پہ جاتے ہیں. تو دل کو ٹٹولا جائے اور یہ دیکھا جائے محرم کے عمل کیا ہے، عمل پر ابھارنے والی چیز کیا ہے، کون سی ہے. اگر عمل پر ابھارنے والی چیز اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نظر آیا تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے. اور اگر عمل پر ابھارنے والی چیز یہی انہیں چیزوں میں سے یا کوئی اور چیز ہے تو پھر اس جذبے کی اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں, اخلاص کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ مال حلال ہے. مال حلال سے حج کرنے کی فکر کرنی ہے. دیکھیے مشرکین کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت پڑی. بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو جاتی تھیں, بارشیں وغیرہ ہوتی تھیں, کچی عمارت تھی. تو انہوں نے مشرکین نے اس کی تعمیر شروع کی اور تعمیر سے پہلے یہ مشاورت ہوئی کہ ہم حلال مال لگائیں گے, حرام نہیں لگائیں گے. لوٹ مار بہت تھی اس زمانے میں. انہوں نے کہا حلال مال لگانا ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے. یہ کس کا جذبہ تھا؟ مشرکین مکہ کا. حلال مال لگانا ہے, حرام نہیں لگانا. ہوا یہ کہ اس حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر پوری نہیں ہو سکی. انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا, اتنے ہی چھوڑ دیا. یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہاں تک, یہ پورا بیت اللہ تھا. جو حتیم گول دائرہ بنا ہوتا ہے یہ پورا بیت اللہ تھا, لیکن وہ حلال مال کا اتنا ہی, حلال مال اتنا ہی تھا, انہوں نے اتنا ہی رکھا, اس کو چھوڑ دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حلال مال اتنا ہی بچا. یہ مشرکین کا جذبہ تھا. اس لیے بھائی ہمیں بھی مال حلال سے حج کریں گے انشاءاللہ تو اس کے اثرات, اس کے انوارات کچھ اور ہوں گے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں کہ اچھے اور نیک اعمال کے کرنے میں مال حلال کو بہت بڑا دخل ہے, بہت بڑا دخل ہے. تو حج میں ہمارے اعمال درست رہے. نیکیوں والا جس کو حج مبرور کہا گیا حدیث شریف میں, الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جو جزا ہے وہ کچھ نہیں سوائے جنت کے. نیکیوں والا حج, حج مبرور کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوا, لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جن سے تمہیں محبت ہے. تو بر کہتے ہیں نیکی کو. مبرور نیکیوں والا حج. اس کی مختلف تشریحات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی حدیث شریف. سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ تقویٰ کا اہتمام, گناہوں سے بچتے ہوئے حج کیا جائے, نیکیاں کرتے ہوئے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حج کیا جائے, اور جہاں کوتاہی ہو جائے توبہ میں دیر نہ لگائی جائے. یہ حج مبرور ہے. اور کچھ اور بھی تفاصیل ہیں, تشریحات ہیں, جیسے افشاء السلام ہے, اطعام الطعام سے بھی کی گئی ہے, طیب الکلام سے بھی کی گئی ہے. یہ تین تشریحات اور بھی ہیں کہ جو یہ کام کر لے اس کا حج حج مبرور ہے. یعنی سلام کو پھیلائے جو مل جائے, کیونکہ وہاں تو سب مسلمان, بس السلام علیکم, السلام علیکم, کوئی جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو اس کو سلام کریں. اور کھانے کھلائیں, چاہے تھوڑا سا ہی ہو کھانا کھلائیں, احترام کریں. اور طیب الکلام, نرم گفتگو کریں. نرم گفتگو جو یہ ٹھان لے مجھے نرم گفتگو کرنی ہے, اس کا کسی سے کیا جھگڑا ہوگا. جب ابھی بات ہو رہی تھی نا, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ناچاہتیاں ہو جاتی ہیں. تو مال حلال کی فکر کرنی ہے تاکہ ہمیں ہمارا جو حج ہے وہ اعمال والا اور نیکیوں والا ہے. اور چوتھا کام ہمیں کرنا ہے کہ توبہ کا اہتمام کرنا ہے. توبہ کا اہتمام ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر میں سے تھے وہ فرماتے تھے آج کا حاجی وہ استغفار تو کرتا ہے توبہ نہیں کرتا. آج کا حاجی استغفار کرتا ہے توبہ نہیں کرتا, اور عرس میں بھی استغفار توبہ کروائی جاتی ہے. عرس میں بھی جیسے باپ استاد باپ اپنی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ کہے ابو جی معاف کر دیجئے, تو ابو جی یہ پوچھتے ہیں آئندہ تو نہیں کرو گے, آئندہ تو نہیں کرو گے. وہ جب کہے بیٹا یا بیٹی کہے نہیں آئندہ نہیں کروں گا یا آئندہ نہیں کروں گی, تو پھر اس کو معاف کرتے ہیں. ایسے استاد اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہو جائے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا, وعدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا, وہ کہتا ہے جی وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا, پھر معافی ملتی ہے, پھر پکی معافی ملتی ہے. تو توبہ اس کا نام ہے. استغفار تو یہ ہے وہ بھی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن توبہ نام ہے تبدیلی کا. استغفار کہتے ہیں گناہ کی معافی چاہنا, اور توبہ کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. توبہ کی تین شرائط ہیں, گناہ سے آدمی فوراً الگ ہو جائے, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور گناہ پر ندامت کا اظہار کرے. نادم ہو, ندامت کہتے ہیں تعلق القلب, دل کو دکھ ہو کہ میں نے یہ بہت برا کام کیا ہے, یہ ندامت ہے. گناہ سے الگ ہو جائے, گناہ میں رہتے ہوئے ملوث رہتے ہوئے توبہ یہ معتبر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے گناہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو, یعنی تبدیلی کا عزم ہو کہ اب میں تبدیل کروں گا اپنی زندگی کو, اپنے روش کو, اپنے طریقے کو تبدیل کروں گا, اس کا نام توبہ ہے. تو توبہ کی ابھی سے فکر کریں. توبہ بڑی عجیب چیز ہے. مرکب توبہ عجائب مرکب, مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی میں کہ توبہ کی سواری بڑی عجیب سواری ہے. تا فلک تازت بیک لمحہ سے پس, ایک لمحے میں توبہ کی برکت سے ایک لمحے میں بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے, فلک تک پہنچ جاتا ہے, زمین سے فلک تک پہنچ جاتا ہے. توبہ کرنے والے کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تاب العبد انسى الله حفظ ذنوبه, اللہ تعالیٰ بلوا دیتے ہیں اس کے گناہوں کو فرشتوں سے, بلا دیتے ہیں وہ بھول جاتے, اللہ بلاتے ہیں ان کی فرشتوں کی یادداشت سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں گناہ. وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض, اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں, اور زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. حتی یلقی اللہ, یہاں تک کہ وہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ, کوئی ایک بھی گواہ اس کے خلاف گواہی دینے والا نہیں رہتا, کوئی ایک گواہ اس کے خلاف گواہی دینے والا نہیں ہوتا, اللہ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوتی ہے. یہ توبہ کی برکت ہے. تو توبہ کا اہتمام کریں. جزاء الاعمال ایک رسالہ ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں گناہوں کی فہرست گنوائی گئی ہے, اس میں نشان لگائے ہم کن, اس کو پڑھ کر نشان لگانا چاہیے. یہ چھوٹا سا رسالہ ہے, کوئی زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے, وہ لے لیں. اس میں گناہوں کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں, دنیاوی فوائد اور دوسراوی فوائد, وہ آخرت کے نقصانات وہ بھی بتائے گئے ہیں, اور گناہوں کی فہرست موجود ہے. یہ سب سے بڑے کام کی چیز ہے کہ گناہوں کی فہرست موجود ہے. کیا کیا چیزیں گناہ ہیں, ہم تو بہت سی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جہاں جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اس کا نشان لگائیں, ان سے ایک ایک کر کے توبہ کریں. توبہ کریں ابھی سے, یہ حج سے پس جانے سے پہلے کے کام ہیں, یہ ہمیں کرنے ہیں ابھی. یہ چھوڑ دیں کہ ہم حج پہ جا کے کر لیں گے توبہ, یہ تو یہ سوچ ہی غلط ہے. بھائی کیا اس کی ضمانت ہے کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے حج کے لیے نام آ گئے اور شاید وہ نہ جا سکیں، ان کی موت واقع ہو جائے، موت کا پیغام آ جائے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے. لہذا توبہ کو وہاں پر نہ چھوڑے، توبہ یہاں کرنے کی ضرورت ہے ابھی سے. جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ سے دو رکعت نماز پڑھ کے، توبہ کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لیں، بہت آسان ہے. باب التوبۃ مفتوح ما لم یغلق، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک آدمی اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہے اور اس کی زبان سے نکلے غر 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 معلوم جو مر گئے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن غر 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 نکل رہا ہوں، الفاظ نہ نکل پا رہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ توبہ یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ذرا سخت لفظ ہے کہ توبہ ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ جب چاہیں ہم توبہ کر لیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بہت بڑے شاعر بھی تھے. مفتی اعظم تو اپنی جگہ تھے، شاعر بھی بہت بڑے تھے. کشکول کے نام سے ان کا ایک آتا ہے مجموعہ، تو اس میں ہے یہ شعر کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. تبوک سے جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں تم مساب علیہم لیتوب، پھر ہم نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ ہم توبہ کر لیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ہم نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا توبہ کی توفیق، اگر کوئی اللہ سے توبہ کر رہا ہو یہ خود نہیں، اللہ نے توفیق اتاری ہے اس کے لیے. تم مساب علیہم لیتوب ان اللہ هو التواب الرحیم، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم نے اس کو توبہ کی توفیق دی. کہیں ناظم آباد کا واقعہ ہے، کہیں کراچی گئی، ایک آدمی کو سب کچھ وہ کہہ رہا ہے کہ آخری وقت ہے اس کا، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ فائل دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس سے کسی نے کہا توبہ بھی کر لو، تو ذرا الفاظ سنیے، کہہ رہے ہیں ساری وقت، کچھ دیر توقف کے بعد اس نے کہا ساری باتیں تو نکل رہی ہیں، سارے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل پا رہا. توبہ کی حقیقت تو دور ہے، توبہ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا کہ توبہ کا لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. جس کو اللہ محروم کرتے ہیں اس کی یہ حالت ہوتی ہے، کہہ رہے سارے الفاظ نکل رہے ہیں، بول رہا تھا یہ فائل اس کو دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن کہنے لگا یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو، یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. العیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بھائی ابھی کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. آج کل تو آدمی صحیح سلامت ہوتا ہے سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، معلوم ہوا ہارٹ فیل ہوا ختم، ایکسیڈنٹ ہو گیا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. توبہ کو ہم موقوف نہ کریں، توبہ فوراً کرنے کی چیز ہے، توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. اور اس سے آگے کا کام ہے ادائے حقوق، حقوق کی ادائیگی. حقوق دو قسم کے ہیں، ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان موجودہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلون سے میں نے ایک بات سنی تھی، بہت پسند آئی مجھے، اور کیا عجیب ان کی فقاہت اور قرآن و حدیث پر ان کی نظر، یہ اس کی دلیل. فرمایا پورے دین کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، پورے دین کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، ادائے حقوق اور حفظ حدود، یہ دو چیزیں ہیں دین کا خلاصہ. یہ بڑے عجیب الہامی الفاظ ہیں، یہ الہامی پورے دین کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں، ادائے حقوق، حقوق کی ادائیگی کرنا، چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو، حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، بس ہم حقوق کی ادائیگی کریں. اور حفظ حدود یعنی شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اندر رہتے ہوئے ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، اس سے آگے اور تجاوز نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا. معلوم ہوا گھر پہ والدین بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، کوئی بیمارداری کرنے والا نہیں ہے، صاحب زادے نے مسجد میں لمبی 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 نفلوں کی نیت باندھ رکھی ہے، وہاں بیمارداری کے لیے کوئی ہے نہیں، دیکھ بھال کے لیے کوئی ہے نہیں. تو یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی ایسی نہیں، حفظ حدود میں رہتے ہوئے. اب اللہ کا حکم یہی ہے کہ جاؤ والدین کی خدمت کرو، فرض نماز بھی وہیں پڑھو، اگر کوئی اور بیماردار نہیں ہے وہیں پڑھو فرض نماز، اور بہت مختصر پڑھو، جلدی سے خدمت میں پہنچ جاؤ. یہ ہے حفظ حدود، شریعت کی مقرر کردہ حدود کا خیال رکھتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کرنا، چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو. بچوں کی، مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے، بچوں اور اولاد کے بارے میں یہ سوچو کہ اولاد کے، یہ فرمائے یہ مت سوچا کرو کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ مت سوچا کرو. اگر یہ سوچو گے تو بچوں کے حقوق کی، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں رشوت بھی لے لو، اور ظاہر ہے کہ حدود سے تجاوز، یہ حقوق کی ادائیگی میں حدود سے تجاوز ہے. حقوق تو ادا کرنے ہیں بیوی بچوں کے، لیکن رشوت لے گئے. تو فرمایا بیوی بچوں کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی سوچا کرو. یہ سوچا کرو کہ بیوی کا اور بچوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، یہ سوچو تو تم ان کو دیندار رکھو. تو فرمایا یہ مت سوچا کرو کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچا کرو کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو تو تم ان کے دین کی فکر کرو گے. تو سارے کے سارے دین کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں، ادائے حقوق اور حفظ حدود، حدود کی رعایت کرنا، شریعت کی مقرر کی ہوئی حدود کی، اور حقوق کو ادا کرنا، چاہے وہ اللہ کے ہاتھ ہوں چاہے بندوں کا ہاتھ ہو. اب کسی کی نمازیں باقی ہوں، قضا نمازیں باقی ہوں، حساب لگانا چاہیے کتنے سال کی قضا نمازیں بالغ ہونے سے اب تک، کتنے سال کی قضا نمازیں، کتنے مہینوں کی، کتنے ہفتوں کی قضا نمازیں ہمارے ذمے ہیں، اس کا حساب لگا کے ابھی سے قضا نمازیں شروع کر دیں. یہ کام ابھی کرنے کا ہے، ابھی، اگر کوئی اب تک نہیں کر رہا ہو تو آج سے شروع کر دیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ نوافل کے بجائے ان کا اہتمام کرے قضا نماز، نوافل کی جگہ ان کو دے دے، اب قضا نمازیں پڑھیں. کتنی نمازیں ہیں اس کا پہلے حساب لگائیں، اور پھر آج سے ہی ہم قضا نمازیں شروع کر دیں. زکات کتنے سال سے، اگر اللہ بچائے نہ دی ہو زکات، کتنے سالوں کی زکات ہے، جب سے زکات فرض ہوئی ہے اب تک کتنے سال گزر گئے، کتنے سالوں کی زکات ابھی تک نہیں دی، تو اس کا اہتمام ہو آہستہ آہستہ کر کے، حساب لگا کر اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ عورتوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد کہ جو تم کو والد صاحب نے تمہاری شادی کر دی تھی، ہم نے تمہاری شادی پہ خرچ کر دیا، بس یہی تمہاری میراث ہے، وراثت یہی ہے، اب تمہیں کچھ ملے گا نہیں، وہ دکانیں اور جائیداد، زمینیں، پلاٹ وہ سب ہمارے، اور جو کیش ہے وہ سب ہمارا، تمہاری شادی پر جو خرچ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی اس کو تو وراثت نہیں کہتے، وراثت تو جاری مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں جاری نہیں ہوتی. لہذا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے, وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وراثت میں دو گاؤں ان کو ملے تھے, بڑی زمین ملی تھی دو گاؤں, لیکن حضرت نے نہیں, اور فرمایا اگرچہ کہ یہ زمین جائز طریقے سے خریدی گئی ہے اور میرے پاس جائز طریقے سے پہنچی ہے, لیکن یہ زمین جن لوگوں سے خریدی گئی ہے یہ وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے, عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے, لہذا اس زمین میں برکت نہیں ہوگی, نہیں لیا تو چھوڑ دی. اللہ نے تو ان لڑکیوں اور عورتوں کو سرے فہرست رکھا ہے, یخلق ما یشاء یہاب لمن یشاء اناثا ویہاب لمن یشاء الذکور, جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکے, لڑکوں کا ذکر بعد میں, لڑکیوں کا پہلے. سوچے تو صحیح, جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں سرے فہرست, لڑکیوں کا ذکر پہلے اس آیت میں, لڑکوں کا بعد میں, کیا اشارہ ہے اس میں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وراثت تقسیم کرتے وقت ہم لڑکیوں کو پہلے دیتے, بہنوں کو پہلے لو بھائی ہو, اور بھائی بعد میں لیتے لو بھائی بہنوں کو پہلے دے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے اللہ فرما رہے ہیں سر پہلے سن کو رکھتے ہیں لڑکوں سے پہلے ان کا ذکر ہے. یا بولی میں یشا او اناسا ہوں, یا بولی میں یشا او دکور, جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں, وہ یا جالو میں یشا او عقیمہ ذکران ہوا انا تھا, اور جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں, اس کی اولاد نہیں ہوتی. اس آیت میں پہلے لڑکیوں کا ذکر ہے. تقسیم میراث میں جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اس آیت میں بڑی عجیب بات ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ معیار لڑکیوں کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکوں کو اتنا ملے گا جتنا لڑکیوں کا دگنا بنتا ہے, تو اتنا لڑکوں کو ملے گا, یعنی جتنا لڑکیوں کا دگنا بنتا ہے اتنا لڑکوں کو ملے گا, تو معیار لڑکیوں کو بنایا, لڑکیوں کا دگنا لڑکوں کو ملے گا, تو لڑکیوں کو معیار بنایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. ہمارا عمل کیا ہے؟ بہت سے خاندانوں میں میں وہ تو وہ عورت ذات ہے, وہ تو بیچاری گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ میرا بھائی ہے میں اس سے کیوں بگاڑ, ساری زندگی کا بگاڑ ہو جائے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے, وہ گھٹ کے رہ جاتی ہے, لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ اور وہی ناجائز مال جو اصل میں اس کا حق تھا وہ ہمارے مال میں شامل ہوا, اسی کو ہم کھائیں تو کیا نیک اعمال کی توفیق ہوگی, کیا اس سے تقویٰ حاصل ہوگا؟ اور یہ بھی ہے کہ وہ جو مہر طے ہوتا ہے وہ نہیں دیتے, مہر طے ہو گیا کہ اتنا اتنا مہر ہے, یہ سوچ رکھا ہے کہ بس ہاں یہ تو کاغذی کاروائی ہے, بس دینا وینا نہیں, اس پر تو بہت سخت وعید آئی ہے حدیث شریف. ہمارے بزرگوں نے کہ یہ فرمایا کہ جلدی جتنا ہو سکے جلدی مہر ادا کرو اپنی بیوی کو, اور اگر وہ واپس کرے, واپس بھی کرے اور یہ بھی کہہ دے کہ اپنی خوشی سے آپ کو واپس کر رہی ہوں, پھر بھی نہ لو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ غیرت کے خلاف ہے, لینا غیرت کے خلاف ہے, مت لو. اور نرمی سے کہہ دیں نہیں یہ تمہارا حق ہے بھائی, اپنے پاس رکھو, جیسے چاہو اس کو خرچ کرو. یہ جے جائیں گے کہ ہم یہ کہیں گے بس معاف ہے سب کچھ. اب تک اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اس کی بھی خطا کریں, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے توبہ سے اور حج سے حقوق معاف نہیں ہوتے, توبہ کرنے سے بہت سے واجب الادا حقوق جو ہوتے ہیں وہ اس سے معاف نہیں ہوتے. توبہ کر لی کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا, نماز آئندہ پتا نہیں کروں گا, میں توبہ کرتا ہوں, لیکن اس سے گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن جو باقی قضا نمازیں ہیں جو اب تک پانچ مہینے کی, چھ مہینے کی, ایک سال کی, جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ تھوڑی معاف ہوگی, ان کو تو ادا کرنا ضروری ہے. بندوں کے حقوق ہیں, یا اللہ کے حقوق ہیں جو واجب الادا ہے وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے, یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. اسی طریقے سے حج سے بھی حقوق معاف نہیں ہوتے. کیا اس کے لیے وہاں جا کے دعا کر لیں گے؟ دعا تو کریں بے شک, لیکن اس کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا. کسی کا قرضہ ہے وہ دینے کی فکر کرنی چاہیے. کسی کو اپنے گالی دے دی, کسی کو اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. آج کل تو چلے تو شرم آتی ہے کسی کو, تو آج کل تو بڑے یہ ایسے ذرائع آ گئے ہیں, موبائل پہ آپ نے ایس ایم ایس کر دیا کہ بھائی معاف کر دینا. یہ بھی فقہا لکھتے ہیں الکتاب تو کل شفاف, لکھنا ایسے ہی جیسے آپ نے خود خطاب کیا ہو, اس سے بولا ہو, خود جا کے بل مشافہ گفتگو کی ہو, یہ ایسے ہی آپ اس کو بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا, میں نے کھلا وقت میں تمہارے ساتھ تم سے زیادتی کر لی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے محمد ابن حنفیہ, ان کا واقعہ یاد آ گیا. محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کے باپ شریف بھائی تھے, یعنی مائیں ان کی الگ تھیں. یہ تو حضرت فاطمہ کی اولاد تھے اور ان کی ماں الگ تھیں, والدہ الگ تھیں, باپ ایک ہی تھے حضرت علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں آپس میں اچھے تعلقات تھے, ملاقاتیں ہوتی تھیں, ایک طرح کچھ کسی بات پہ انبن ہو گئی. دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی. دونوں نے گھر پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوتےلے بھائی تھے محمد ابن حنفیہ, انہوں نے خط لکھا گھر پہنچ کے. وہ خط بڑا عجیب تھا. فرمایا کہ یہ خط ہے محمد ابن علی کی طرف سے اور حسین ابن علی اپنے بھائی کے نام, اور بعد میں یہ لکھا کہ آپ کی فضیلت مجھ سے بہت بڑھ کر ہے, میری ماں سے اگر پوری دنیا بھر جائے تب بھی آپ کی ماں سے بڑھ نہیں سکتی, آپ کی ماں کی فضیلت تو نہیں پہنچ سکتی. وفاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کی والدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, میری ماں سے تو پوری دنیا بھر جائے تب بھی وہ فضیلت آپ کی ماں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. لہذا یہ خط پڑھتے ہی آپ مجھے راضی کرنے کے لیے چلے آئیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو فضیلت آپ کو حاصل ہے کہیں میں پہل کر کے میں وہ فضیلت حاصل نہ کر لوں پہل کر کے. یہ مضمون تھا اس خط کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا, فوراً آ کر اپنے بھائی کو راضی کیا اور دونوں میں پھر دوستی ہو گئی. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. میں کیوں معاف کروں؟ میرے ساتھ اس نے یہ کیا یہ کیا, میں کیوں معاف کروں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدری صحابی ہیں, حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں ان کا واقعہ مذکور ہے. یہ غریب تھے, نادار تھے, ان کو مہینہ خرچ کے لیے حضرت ابوبکر دیتے تھے, خالدار بھائی تھے ان کے, ان کو دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اس تہمت کے لگانے والوں میں بعض سادگی کی وجہ سے, وہ تو اصل منافقین کا جال تھا, بعض سادہ مسلمان اپنی سادگی کی وجہ سے شامل ہو گئے. ان میں یہ بھی تھے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے اور میں ان کی اعانت کرتا ہوں, مہینے کا خرچ ان کو دیتا ہوں, پھر بھی اس نے میرے ساتھ یہ کیا, تو قسم اٹھا لی کہ آئندہ ان کی اعانت نہیں کروں گا, پیسے آئندہ نہیں دوں گا, قسم اٹھا لی. لیکن بات یہ ہے, یہاں پر ایک اور بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ جو اللہ کا مقبول بن جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے, پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے دائرے میں جو ایک دفعہ داخل ہو جائے نا, وہ اس سے باہر نہیں نکلتا تھا کبھی. حکیم الامت نے ایک دفعہ خط لکھا مولانا رشید احمد گنگوئی کو, دونوں ہمارے بڑے ہیں, ان سے خط و کتابیں اصلاحی رہتی تھی, خط خط یہ لکھا کہ حضرت دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائم نصیب فرما دے, دائمی رضا نصیب فرما دے. تو الفاظ یہ تھے رضا دائم نصیب فرما دے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا, میاں اشرف علی یہ تم نے کیا لکھ دیا, اللہ تعالیٰ تو راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے اللہ کو ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے. اللہ تو راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے اللہ کو ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے. چونکہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں اور بدر کا معرکہ بڑا عجیب معرکہ ہے, سابقون الاولون میں ان لوگوں کا شمار ہے ان صحابہ کا, سب کا لے جانے والا, لہذا اللہ ان سے ایک دفعہ راضی ہو چکے تھے. حضرت مصطفیٰ راضی ہو گئے جب یہ بدر میں شریک ہوئے, اخلاص کے ساتھ بدر کے معرکے میں شرکت کی, بس اللہ ان سے راضی ہو چکے تھے, یہ اللہ کی دائرہ رضا میں داخل ہو چکے تھے ایک دفعہ. اب خروج نہیں ہوتا, اب غلطی بھی ہو جائے تو خروج نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سفارش نازل فرمائی, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ابو بکر تم اپنے خالہ زاد بھائی مصطفیٰ کو معاف کر دو, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس معافی کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو حضرت ابو بکر یہ آیت انہوں نے سنی اور فرمایا بھلا اسے اغفر اللہ لی, کیوں میں اس کو پسند نہ کروں کہ میں مصطفیٰ کو معاف کر دوں اور اس معافی کے بدلے اللہ میری مغفرت فرما دے. اپنی قسم توڑی, قسم کا کفارہ ادا کیا, مصطفیٰ کو معاف کیا اور پہلے سے زیادہ خرچ دینا شروع کر دیا, جتنا پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ کر دیا. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ, ایک ہمارا ہے میں کیوں معاف کروں نا, یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں. مولانا زکریہ رحمہ اللہ جن کی کتاب آج پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں, جن کی کتابیں فضائل سرکار فضائل, جہاں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا وہاں پڑھی جاتی ہیں ان کی کتابیں, اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی. ایک دفعہ ہی ہم نے ملازم سے ناراض ہو گئے, کچھ سیاسی کی تھی اس کی طرف سے غلطی ہوئی تھی, تو اس نے کہا حضرت معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی. فرمایا میں تیری غلطی کو کتنی دفعہ بھگتوں, میں تو پہلے بھی ڈوبر چکا ہوں تیری غلطی کو, کتنی دفعہ بھگتوں. یہ حضرت نے فرمایا, مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے دعوت تبلیغ کا کام لیا, وہ برابر میں حقیقی چچا تھے مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے, وہ برابر میں تشریف فرما دے, کان میں فرمایا جب مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا نا کہ تیری غلطی کتنی دفعہ بھگتوں, تو یہ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا مولانا اس کی غلطیوں کو اتنی دفعہ بھگت لو جتنی مرتبہ اپنی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تمہیں اپنی غلطیاں بھگتوانی ہیں, جتنی تمہیں اللہ سے اپنی غلطیاں قیامت کے دن معاف کروانی ہیں اتنی اس کی غلطیاں معاف کرتے چلے جاؤ, مخلوق کی غلطیاں معاف کرتے چلے جاؤ. اگر یہ چاہتے ہو تو پھر یہ کرو, یہ نہ کہو میں کیوں کروں, میرے ساتھ تو یہ کیا اس نے یہ کیا. اب حج کا موقع ہے بھائی, ہم یہ جس سے ہماری ناچاہتی ہو ہم خود جا کے پہل کر لیں, پہل کرنے والے کی فضیلت زیادہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا یہ خط میں انہوں نے یہ لکھا, ایسا نہ ہو میں پہل کر لوں اور فضیلت میں حاصل کر لوں. آپ پہل کریں, آپ کا حق ہے, آپ بڑے ہیں, آپ کی ماں بڑی ہے میری ماں سے, آپ کو فضیلت حاصل ہے. والحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دونوں نواز کے, حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کی فضیلت زیادہ ہے لہذا یہ فضیلت آپ کے پاس ہی رہنی چاہیے, لہذا پہل آپ کریں مجھے منانے میں. فور ہے نا, کوئی ٹال مٹول نہیں کی. لہذا بھائی یہ ناچاہتی ہو ہی جاتی ہے, ہو جاتی ہے, ہم بشر ہیں انسان ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپنے دل میں ہی رکھیں. معاملات صاف کر لیں, کسی سے بل مشافہ ملنے کی ہمت نہیں ہے, آپ خط لکھ دیجیے, آپ میسج کر دیجیے موبائل پر, اتنی بھی گنجائش ہے آپ اس کو فون کر کے بات کر لیں بھائی مجھے معاف کر دیں. اب حج کا موقع, یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے اس کا, یہ ایک عنوان آ گیا, اس عنوان سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی حج پہ جا رہا ہوں معاف کر دیں. اس لیے حقوق کی ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھیں, قرض ہے, میراث ہے, مہر ہے, کو اگر زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو, کسی سے بد اخلاقی ہو گئی ہو, تو اس کو معافی مانگنے میں ہماری ہی سعادت. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہمارا اپنے اوپر احسان ہوگا ہی, کسی اور پہ نہیں, ہمارا اپنے اوپر احسان ہوگا اگر ہم معافی مانگیں, ہمارا حج صحیح ہوگا, ہماری حج سے پہلے کی زندگی درست ہو جائے گی, ہم بات صاف ہو کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے. ایک ہے پہلے سے بات صاف ہو کر اللہ کے یہاں حاضر ہونا, ایک ہے وہاں جا کے بات صاف ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن جو پہلے سے بات صاف ہو کے حاضر ہو اس کی فضیلت الگ ہے, اس کو اور بہت کچھ مل جائے گا. اور پھر اگلا کام استخارے کا بھی ہے, استخارہ بھی کر لیں, یہ اس صورت میں ہے جبکہ حج فرض نہ ہو. اگر حج فرض ہو تو اس میں تو استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں استخارہ حج فرض میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ حج کے کاموں میں استخارہ کہتے ہیں طلب خیر, کہ حج ہمارا خیریت کے ساتھ, خیر کے اعمال کے ساتھ, عافیت کے ساتھ ادا ہو جائے, تو ہم طلب خیر کریں, اس نیت سے استخارہ کیجیے اگر حج فرض ہے. اور یہ استخارے کے طریقہ یہی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیں, اس کے لیے وقت کی تحت نہیں, بس مکروہ وقت نہ ہو. اور پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ سورہ کافرون پڑھی جائے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے. اور استخارے کی جو مشہور دعا ہے نماز کی کتابوں میں مل جاتی ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم, یہ طویل دعا ہے, یہ پڑھ لیجئے, اس کو ہاتھ میں لے کر ایسے پڑھ لیجئے, تو دو رکعت پڑھ کر یہ استخارہ کر لیں. یہ بھی بہت برکت کی چیز ہے. اور مشاورت جو خاص طور سے ان لوگوں سے مشاورت کر لی جائے جو حج پہلے سے حج کر چکے ہوں, ان سے مشاورت کر لی جائے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی, وہ تجربے میں ہوتی ہیں, تجربے سے آدمی سیکھتا ہے. وہ چیزیں ان لوگوں سے ملتی ہیں جو حج کرتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, ان کی حاضری ہوتی رہتی ہے, جب انہوں نے پہلے حج کر لیا ہو ان سے مشاورت بھی کر لینی چاہیے. یہ بھی بہت مشورہ سنت عمل ہے, سنت سمجھ کے کیا جائے. اسی طریقے سے وصیت کا اہتمام کیا جائے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی ضروری بات کسی کو کہنی ہو, ایسے شخص کو دو راتیں بھی اس طرح گزارنے کا حق نہیں ہے کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی اس کے سرانے موجود ہو. اتنی تاکید فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصیت. کیا پتا بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, ابھی دو سال پہلے جو حج ہوا کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے, بنا کا حادثہ ہوا, دو تین حادثے ہوئے, کچھ بھروسہ نہیں ہوتا زندگی کا, ویسے ہی کچھ بھروسہ نہیں. اس لیے وصیت لکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. حج پر جانے سے پہلے ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی بہت ضروری کام ہے, وصیت لکھ کر جائیں جو کام کام کی باتیں ہیں. اور آج کل انتقال کے بعد جو خرافات ہوتی ہیں, تیجا ہے, چالیسواں ہے, نہ جانے کیا کیا رسومات ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں سنت سے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, اصناف امت سے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. وہ نہ جانے کتنی چیزیں کفن میں, دفن میں, مرنے کے بعد. اس پہ تو ضرور وصیت کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھو میری یہ جو موت کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں میت کے متعلق, وہ بالکل علماء سے پوچھ کر ادا کیے جائیں. اگر بعد میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو مرنے والے پر بھی اس کا وبال آنے کا اندیشہ ہے کہ تم نے وصیت کیوں نہیں کی تھی. یا کسی کو کچھ لینا دینا ہو, کسی کا کچھ قرض باقی ہو, کوشش کے باوجود باقی رہ جائے, اس کی وصیت کی جائے, نمازیں باقی رہ جائیں اس کی وصیت کی جائے کہ بھائی اتنی نمازیں اندازہ لگا کے محتاط کہ اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. یہ بہت ضروری کام ہے کہ وصیت کی جائے اور گھر والوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ میری وصیت ہے, اس کو میرے مرنے کے بعد کھولا جائے. پھر اس حج مبرور جیسا میں نے عرض کیا اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ ہمارا حج مبرور کیسے ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یغفث ولم یخطئ نہ اس نے کوئی گندی بات کی فحش بات کی اس حج کے دوران اور نہ ہی کوئی بے حکمی اور نافرمانی کی رجع کیوم ولدته امه تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے نو مولود نو زائدہ بچہ ہو. وہ گناہوں سے جس طرح پاک ہوتا ہے ایسی حج سے لوٹنے والا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. تو اس کی فکر کرنی ہے اور حج کی صحیح ادائیگی کا مدار مسائل پر ہے. فضائل میں شوق بھی پیدا ہوگا اور مسائل سے حج ہمارا صحیح ادا ہوگا مسائل جاننے پر. لہذا علماء کرام سے مفتی حضرات سے مستند علماء کرام کی کتابیں پڑھنے سے بہت سی کتابیں آج کل ہیں لیکن تمام کتابیں نالے جو مستند علماء کرام ہیں ان کی کتابیں یہاں سے بھی سائٹ دیا جاتا ہے آپ حضرات کو وہ دیا جائے گا انشاءاللہ وہ لے لیجیے اس کو پڑھیں. اور اسی طریقے سے حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم ان کا ایک سیٹ آتا ہے کتابوں کا وہ لے لیجیے. انتہائی مستند یہ کتابیں ہیں اور کتابچے ہیں ان کو مولب الحجاج ہیں انتہائی مستند کتابیں یہ کتابیں ان کا مطالعہ ان کو مطالعے میں رکھیے. اور علماء جہاں سمجھ میں نہ آئے پوچھتے رہے علماء کرام سے نہ جانے ہم کیا کیا اخبار پڑھتے ہیں اور وہ خود سے آگے ایک طالب علم نے کہا ایک دفعہ مدرسے میں ایسا ہمارا مدرسے سے تعلق ہے مجھ سے آگے کہنے لگا استاد جی حافظہ بہت کمزور ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ سچ سچ بتانا اخبار پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا پھر پڑھنے کے بعد شام کو دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے ان کو خبریں بتاتے ہو آج اخبار میں یہ خبر آئی ہے یہ خبر آئی ہے خبر کی یہ تفصیل ہے بولتے ہو بتاتے ہو کہ ہاں یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا دو باتیں ثابت ہو گئی نمبر ایک مطالعے کا تمہیں شوق ہے تم کہتے ہو مطالعے میں دل نہیں لگتا ایک بات تو یہ کہ مطالعے کا تمہیں شوق ہے جبھی تو تم روزانہ اخبار پڑھتے ہو مطالعے کا شوق تو ہے تمہیں رخ غلط ہے تمہارا. دوسری بات یہ جو حافظے کی کمزوری یہ بھی تمہاری بات غلط ثابت ہوگی صبح کو تم نے اخبار پڑھا شام کو تم ساری تفصیل اور خبر تم بتا رہے ہو یہ تمہارا حافظہ درست ہے کبھی تو بتا رہے ہو اور وہ بالکل خاموش سب ہوتا ہے لیکن ہمارا رخ صحیح نہیں ہے. لہذا نہ جانے ہم اخبار رسالے اور کیا کیا یہ تو اس کو ٹینشن نہیں جاتا ہوں اس کے بدلے ہم وہ جو دینی کتابیں ہیں مستند علماء کرام کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں اور مسنون دعائیں یاد کریں روزانہ ایک مسنون دعا ہم یاد کرنا اس کی بھی فکر کریں روزانہ ایک مسنون دعا آپ یاد کر لیں بیت الخلاء جانے کی بیت الخلاء سے واپس آنے کی گھر میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی بیسوں دعائیں آپ ایک ایک دعا کر کے روز یاد کر لیجیے. ابھی رمضان کا مہینہ بیچ میں ہے ایک دعا دو دعائیں روز یاد کر لیجیے. تو ان چیزوں میں اپنا وقت خرچ کرنا چاہیے نہ جانے ہمارا کہاں وقت خرچ ہو محلوں میں بیٹھ کر اللہ معاف فرمائے بال پھنسائے بوڑھے ہو گئے لوگ اور محلے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ کرسیوں پر گلی وغیرہ میں یا لان میں بیٹھ کے اور حکومت کو مشورے دیتے العیاذ باللہ اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور اگر نماز سنی جائے کلمہ سنا جائے تو شاید کسی کا بھی صحیح نہ ہو شاید میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن شاید ہی کسی کا صحیح ہو نماز صحیح ہو کلمہ صحیح ہو قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ اس نے پڑھی ہو نہیں. اور ان چیزوں میں شیطان نے لگا رکھا ہے حکومت کو مشورے بھائی ان کا کوئی حکومت کا کوئی آدمی لکھنے آیا کہ آج مشورے دیجیے ہم معمل کریں گے ذرا ہمیں لکھوا دیں کوئی 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 دکھ ہے کہ کن چیزوں میں اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. اور کیا چیزیں کرنی چاہیے جو کرنی چاہیے ان سے غافل ہیں نماز ہماری درست نہیں قرآن کی تجوید ہم نے جو عورتوں سے پڑھا تھا وہی پڑھ رہے ہیں ایلاتِ قریشین، ایلاتِ وطنی، کس طرح پڑھتے ہیں؟ العیاذ باللہ، رب قارئ یقرا القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے حضور فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے. اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے، یہی بات لکھی ہے کہ جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھ رہا ہوں، انگریزی صحیح بولنے کے مراکز کھلے ہوئے کہ اس کو صحیح طرح بولا جائے، پروننسیشن صحیح ہو، اس کا تلفظ صحیح ہو، اور قرآن کے لیے کچھ نہیں، جیسے چاہو پڑھ دو. اس کا اہتمام کریں تاکہ ہم حج پہ جا کے جو قرآن پڑھیں وہ صحیح ہو. ابھی سے سیکھنا، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، ان کو کچھ خدمت بھی کر دیں ان کی، بھائی روزانہ ان کو وقت دیں اور اپنے قرآن پر محنت کریں. نہ جانے کن کن چیزوں میں شیطان نے ہمیں غافل کر رکھا ہے، کن کن چیزوں میں لگا رکھا ہے. اب وقت گزر گیا، اب اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، گھر کا بلاوا ہے، بس اب لا یعنی باتوں میں. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. مسلمان تو ہم سب ہیں الحمدللہ، لیکن آیا ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. تو حضور نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارے اسلام کے پسندیدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم لا یعنی فضول، جن میں دنیا، جن باتوں میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، ان باتوں میں اگر تم مشغول نہیں ہوتے تو تمہارا اسلام اللہ کو پسند ہے، اور اگر تم مشغول رہتے ہو تو تمہارا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ علامت ہے، یہ معیار بتایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کتنے ہم لا یعنی ہیں، ہم ڈائجسٹ ہیں، ناول ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم کن کن چیزوں میں مشغول. اور آپ کو یہ موبائل آ گیا ہے، الٹے سیدھے میسج کرنا. اور اکثر میرے پاس آتے ہیں ایسی روایات اور ایسی حدیثیں جن کا کوئی وجود نہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں، اور لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے. اس پر سخت وعید ہے، بلی اللہ مقعدہ من النار. ایسے بغیر تحقیق کے میری، مجھ پر جو جھوٹ باندھے، میرے بارے میں غلط بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. حکیم الامت فرماتے ہیں ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو ضرر پہنچے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ وہ پوری نہ ہو تو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے. اب آپ سوچیے، یہ جو میں ایس ایم ایس کر رہا ہوں، انگلی چلا رہا ہوں، اگر میں یہ نہ کروں تو کوئی نقصان ہوگا؟ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ نقصان ہوگا تو پھر آپ کے لیے ایس ایم ایس ضروری ہے، ورنہ نہیں ہے ضروری. بے ضرورت چیزوں میں مشغول نہ ہو، اپنا کام دوسری چیزوں میں، جو ضرورت کی چیزیں ان میں لگائیں اپنا وقت. بس یہ معیار ہے، ضرورت وہ ہے جو پوری نہ ہو تو ضرر پہنچے. اب یہ موبائل میں مشغول ہونا، اگر آپ مشغول، آپ کے مشغول نہ ہونے سے کوئی نقصان ہوگا تب تو آپ کی ضرورت ہے، اس وقت موبائل میں آپ مشغول ہو جائیں، ضرورت نہیں ہے. اگر نقصان نہیں ہو رہا کوئی تو پھر ضرورت نہیں ہے، آپ فضول مشغول ہو رہے ہیں. لہذا اپنے وقت کی حفاظت کیجیے. تم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم پوچھے جاؤ گے تمام نعمتوں کے بارے میں. اس نعمت میں یہ وقت بھی داخل ہے. تو مسائل کو سیکھنے کا اہتمام، مستند علماء کرام کی کتابیں پڑھنے کا اہتمام ہو، ان سے پوچھ پوچھ کر ہم مسائل کو یاد کریں، سیکھیں. اور نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع کر دیجیے. کسی کی نمازیں خدا نخواستہ آگے پیچھے ہوتی ہوں، بس ابھی سے ہم شروع کرتے ہیں، خاص طور سے فجر کی نماز. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلد سونے کا اہتمام کریں. یہ چیز بھی ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ شہروں میں، اور اب تو گاؤں دیہات میں بھی ایسے ہی ہو گیا. لوگ پہلے جلدی سو جاتے تھے، اب وہاں بھی جب سے یہ چیزیں آئی ہیں تو لوگ ان میں مشغول رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور رات کو دیر سے سوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. مختلف، یہ تو روحانی نقصان ہے، جسمانی نقصان الگ ہو رہا ہے، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رات کو دیر سے سونے کا دخل ہے. لہذا نمازوں کو اپنے وقت پر ادائیگی کا اہتمام کیجیے. پانچوں نمازیں ہماری وقت پر ہوں، بلکہ نوافل کا بھی اہتمام ہو، حد الوقت نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کیجیے. پھر تلاوت روزانہ تلاوت ہماری ناغا نہ ہو جائے, تھوڑی سی ہو لیکن روز تلاوت کیجیے, روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیجیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ابھی سے اہتمام شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی حج پر آپ کی عادت اور کام آئے گی. پہلے سے آپ کی عادت بنی ہوئی ہے, ایک ہے عادت بنی ہوئی نہیں ہو اور بنانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اور سفر کے موقع پر کوئی عادت بنانا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سے آپ کی عادت ہو, آپ عادی ہو تو وہاں جا کر آپ کا یہ معمول جاری رہے. ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے معارف اور علوم عطا فرمائے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. فرماتے تھے تھوڑا سا اپنی طبیعت پر جبر کر کے تم معمول کو جاری رکھو, معمول جو بنایا اس کو جاری رکھو, پھر ایک وقت آئے گا کہ پہلے, ہاں فرماتے تھے تم پہلے معمول کو مت چھوڑو پھر معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا, ایک وقت آئے گا کہ معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. ابھی مطلب یہ ہے کہ ابھی معمول کو تم نہ چھوڑو پھر ایک وقت آئے گا معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. دیکھیں کھانے کا معمول ہے ہمارا, یہ کھانا اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے, ہم نے اب معمول کو نہیں چھوڑا, اب معمول ہمیں نہیں چھوڑتا. کھانا ہمیں وقت پر چاہیے, چائے ہمیں وقت پر چاہیے, اگر یہ وقت پر نہ چیزیں ملیں تو طبیعت میں تغیر آ جاتا ہے. تو پہلے ہم کچھ طبیعت سے جبر کر کے معمول بنائیں, اور معمول کا بھی حضرت ڈاکٹر صاحب ہی فرماتے تھے کہ معمول بناؤ نرم سے نرم, عمل کرو سخت سے سخت. معمول بناؤ نرم سے نرم, عمل کرو سخت سے سخت, بس یہ ہونا چاہیے. تھوڑا سا تھوڑی سی تلاوت کا روز معمول بنا دیجیے, انشاءاللہ جب آپ پاؤ پارا پڑھنے کا معمول بنا لیجیے, دو سبے پڑھنے کا معمول بنا لیجیے, جب آپ حج پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں اضافہ ہی ہوگا. تو ابھی سے لیکن معمول بنائیے, نمازوں کی پابندی, تلاوت. اور جن لوگوں نے, جو لوگ اب چونکہ آپ کا نام آ گیا ہے, بہت سے لوگ آپ کے رشتہ دار دوست احباب آپ سے کہیں گے بھائی ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا, ان کے آپ نام لکھ لیجیے, کوئی کاپی بنا لیجیے, پرچہ بنا لیجیے, جیب میں رکھیے اس کو, ہر وقت ان کے نام لکھتے جائیے. اگر کوئی اپنی حاجت بھی بتا دے اس کی حاجت بھی لکھتے جائیے, اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو. یہ تاکہ وہاں جا کر ان کا صلاۃ و سلام پیش کرنے میں اور ان کے لیے دعائیں کرنے میں آنا نہیں, اور آپ کہہ سکیں بھائی ہم نے تمہارے لیے دعا کی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پرچہ اپنے پاس رکھ لیجیے اور ان کے نام آپ لکھتے جائیے, اس کے سامنے ہی لکھ لیجیے. ادخال السروری فی قلب المؤمن خیر من عمل الثقلین. بزرگوں نے, حدیث نہیں ہے, ہمارے صوفیاء نے, بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا یہ جنات اور انسانوں کے عمل سے بہتر عمل ہے. شیخ سعدی نے بھی فرمایا دل بدر تعاون کے حجے اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ہے. کسی کا دل تم اپنے ہاتھ میں لے لو, دل جیت لو, یہ حج اکبر ہے. اب ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ہے, ہزاروں ہزاروں کعبہ ہوں تو ایک دل مومن ایمان والے کا دل بہتر ہے. تو ایک پرچہ بنا لیجئے, اس میں نام لکھتے جائیے, جو آپ سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے آپ لکھ لیجئے, وہاں جا کے انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی. اور تلاوت کا کم سے کم ایک قرآن کریم کا ختم مکہ مکرمہ میں ہو جائے, اور کم سے کم ایک قرآن کریم مدینہ منورہ میں ہو جائے, اس کا ضرور کوشش کیجیے. اور بزرگوں کا ہمارے معمول بھی رہا ہے کہ ایک قرآن ختم کر کے مدینہ منورہ میں وہ تحفتاً حدیثاً حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے, جب حاضری ہو روضہ اطہر پر, کہ یہ آپ کی خدمت میں ایک روحانی ہدیہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, اس کو قبول فرما لیجیے. روضہ اطہر پہ حاضری کے وقت وہ ہدیہ میں پیش کر دیجیے, اس کا باطنی فائدہ پہنچے گا آپ کو ان شاء اللہ تعالی. اور ایک آخر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ وہ پیدل چلنے کا معمول بنائیں, پیدل چلنے کا معمول بہت ضروری ہے. اور آپ تو ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم نہار دوں صبح اٹھ کر, کم سے کم آدھے گھنٹے پیدل چلنا چاہیے, تیز, جس کو ہم برج واک کہتے ہیں, تیز چلنا چاہیے, تیز تیز آپ چلیں, اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پریشانی نہیں ہوگی. اب وہاں آنا جانا بہت سی جگہوں پر پیدل ہوتا ہے, سواری وہاں پر نہیں ہوتی, وہ رش ہوتا ہے, سب جا رہے ہوتے ہیں, ایک ریلا ہوتا ہے لوگوں کا. تو اب اس میں یہ پیدل چلنے کی عادت بہت کام آئے گی, اور جس کی پیدل چلنے کی عادت نہ ہو اس کو بڑی پریشانی ہوگی, بڑی پریشانی ہوگی. اس لیے ابھی سے آپ عادت بنا لیں گے روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ پیدل چلیں, صحت کے لیے بھی مفید ہے. اپنی تسبیحات اسی میں پوری کر لیجیے, پیدل بھی چلیں تسبیحات بھی پوری کر لیں, تسبیحات پوری ہو جائیں اور ابھی کچھ وقت باقی ہو تو آپ جو آپ صورتیں آپ کو یاد ہوں زبانی وہ پڑھتے جائیں، تو ایک طرح سے آپ کی سہل قدمی بھی ہو رہی ہے اور عبادت بھی ہو رہی ہے. تو اس یہ پیدل چلنے کی عادت ڈالی، یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو، تاکہ آپ پریشانی سے وہاں آپ بچ سکیں. وہاں پریشانی ہوتی ہے اگر عادت نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بس یہ گزارشات ہیں، چند گزارشات ہیں ٹوٹی ٹوٹی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں اور ہمت نصیب فرما دیں، اور ہمیں حج مبرور مقبول حاضری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرما دیں، اور اس حج کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا. حج کے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے، حج کے مقبول ہونے کی علامت بھی یہی ہے کہ حج سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں فرق آ جائے، وہ دیکھی والی تقویٰ والی زندگی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حج مقبول ہو، اور جتنی تبدیلی آئی اتنا حج مقبول ہوا. جتنی تبدیلی آئی، کسی کی یکسر آ گئی بہت تبدیلی آ گئی تو اس کا حج بہت اعلیٰ درجے میں قبول ہوا. کسی کی آئی ایسی کہ نمازی نہیں تھا نمازی بن گیا، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے مکمل، زبردست مقبولیت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ابھی سے یہ چند گزارشات ہیں جو میں نے کی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا حج حج مبرور ہو جائے گا، نیکیوں والا حج ہو جائے گا، اور مقبول حج اور تبدیلی لانے والا حج انشاءاللہ بن جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کے طور پہ نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، جزا الله عنا سيدنا محمد المعنى وعلى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين برحمتك يا رب.